الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدہ کی 109 نمبر آیت. وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے. تو سورہ المائدہ کا یہ آخری رکوع ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا کہ اس دن کیا حال ہوگا، اور انداز اللہ تعالیٰ کا عام طور پہ یہی ہوتا ہے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یوم یجمعون، کہ وہ دن یاد کرو وہ دن کیسا ہوگا، کہ کیا ہوگا. یجمع اللہ الرسل، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے. اور ان آیات مبارکہ کے اندر ایک پہلو ہوتا ہے کہ میٹر کی سیریسنس کا، کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے اور پہلو ہے. اور اس آیت مبارکہ میں کیسے جھلک رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کا کیا حال ہوگا یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ اس دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا. اور پھر کیا کیا جائے گا کہ ان سے پھر کہا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے. اب اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ ان سے سوال یہ کیا جائے گا کیا جواب دیا گیا تھا، تو پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت کے دن سوال و جواب کا ہے. عام انسان تو ایک طرف، رسولوں سے بھی سوال ہوں گے. اب ان کو جو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، ان کو ایک جو مشن دیا گیا تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جب بات کی، تم نے جب لوگوں کو پیغام پہنچایا تو ان کا ریکشن کیا تھا، انہوں نے عمل کیا نہیں کیا، انہوں نے تمہاری بات کو لیا نہیں لیا، انہوں نے کوئی خرابی کی نہیں کی. اب اس بات کا سوال رسولوں سے کیا جا رہا ہے، اور ان کا جواب وہ اور انسان کو اس دن کی جو ایک سیریسنس کا احساس دلاتا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں. اب علماء نے اس پہ وجوہات لکھی کہ یہ جواب کہ ہمیں کچھ علم نہیں یہ کیوں دیا گیا، کہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، آپ علام الغیوب ہیں. اس میں کئی ریزن علماء نے لکھی. ایک ریزن یہ لکھی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حیبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی جو اس وقت جلال ہوگا، اس وقت جو ایک خود سوچے کہ ایک ایگزامینر کوشچن کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور پوچھا جائے کہ تم جو کر کے آئے اس کے بارے میں ہمیں آنسر کرو، تو اس حیبت کی وجہ سے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا. دوسرا آنسر یہ لکھا گیا کہ یہ جو جواب ہے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں اس چیز کا کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا کہا، تو اس کی ایک لوجک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں دلوں کے حال کو، ہم صرف ظاہر کے مکلف تھے، جب تک ہم رہے ہم تب تک جانتے ہیں، جب ہم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. تو لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے. جب آج کے سیشن کی بات ہوئی درس قرآن کی، تو ذہن میں آیا کہ جو والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے متعلق کچھ بات کی جائے کہ اس میں کیا کیا سیکھا. لیکن بس ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے کہ پریکٹیکلٹی کا دین ہے، پریکٹیکل دین ہے. کسی کے دنیا سے چلے جانے سے یا آنے سے حادثوں سے یا صدموں سے عمل میں اور دنیا کے چلنے میں کمی نہیں واقع ہوتی. یہ دین کا میسج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, یہ امت کے لیے صحابہ کے لیے ایک شدید غم تھا, لیکن انہوں نے امور کو چھوڑا نہیں, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے, انہوں نے امور کو چلایا اور لوگوں کو مشن سے بھیجا, مختلف کاموں میں بھیجا اور امور چلتے رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایسا ہی ہے, دلوں میں صدمہ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, میسجز ہوتے ہیں, لیکن بات چلتی رہتی ہے. تو اس لیے سوچا کہ اسی انہیں آیات کے اندر ہی اس بات کو کر دیا جائے گا. تو میسج کسی کی وفات پہ کیا ہوتا ہے, وہ یہی جو اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے اور دنیا کے اندر اس پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان اس پہ جتنا سوچے غور کرے وہ کم ہے. اس والد صاحب کے ساتھ جو آخری چند دن گزارے تو اس میں بھائی بھی میرے ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے, لیکن بھائی ہمیں زیادہ تھے کہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے اور ہم شفٹ بنائی ہوئی تھی. تو ہم نے یہ ڈسکشن بھی کی کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے جو اس وقت واضح ہو رہی ہے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ آخر چند ایام زندگی اور موت کی کشمکش کو ہم نے دیکھا کہ کبھی زندگی کی امید تھی, کبھی موت کی طرف بات بڑھ جاتی تھی. تو زندگی اور موت کی ایک کشمکش دیکھی تو یہ ذہن میں آیا اور ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ حقیقت یہی ہے کہ زندگی کے پیچھے موت تعاقب کر رہی ہے, زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی, زندگی آگے آگے ہے, موت پیچھے پیچھے, اور آخر کار موت نے ہی کامیابی حاصل کرنی ہے, پکڑ لینا ہے اس کو. اب کسی کے تو اچانک چھپتے کے ساتھ پکڑتی ہے, کسی کو آخر میں کشمکش کر کے آخر کار موت ہی جیتتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. پھر اس دن یہ بھی میسج پچھلے ایک ماہ کا ہے کہ قرآن پہ میں نے غور کیا, آیات کو دہرانے کی کوشش کی, تو ایک پتہ محسوس ہوا کہ قرآن کسی چیز کی طرف بلا رہا ہے. یہی آیت مبارکہ لے لیں, آگے رکوع دیکھیں گے, ایک رکوع تر رکوع, بات در بات کیا کی جا رہی ہے کہ یوم یجمع اللہ, کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ جمع کرے گا, ایک دن آئے گا تم مرد ہو کہ اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ دیکھے کون اچھا مرد. اب علماء نے اس میں بھی یہ بات لکھی کہ ترتیب کیا, الذی خلق الموت والحیات, کے موت اور زندگی, یہ نہیں کہا زندگی اور موت. تو کیوں ترتیب یہ رکھی, کیوں حقیقت یہ ہے کہ موت ایکچوئل ہے, زندگی دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے, یہ تو چند دنوں کی ہے, کسی کی چند سالوں کی ہے, بس یہ ہے. اس کے بعد یہ موت ہے حقیقت کہ جو اس پہ حاوی ہو جاتی ہے, اور جو موت حاوی ہوتی ہے پھر اگلی حقیقت شروع ہو جاتی ہے جس کو بھی اینڈ ہے. کمپیرزن کیا جائے تو یہ چند دن اور وہ الٹیمیٹ, یہ چند دن اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی, یہ عارضی وہ ہمیشہ کی, یہ مصیبتوں سے بھری ہوئی, مشکلات سے بھری ہوئی, پریشانیوں سے بھری ہوئی, اور وہ اگر شامل ہو تو ہمیشہ کی زندگی جو سکون اور راحت والی. تو اسی لیے قرآن نے اس کو کیا کہا, خیروں اب کا, کہ آخرت خیر بھی ہے, اب کا بھی ہے, یہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ کی بھی ہے, تو کس چیز کے پیچھے. تو یہ قرآن جو جس چیز کی طرف بلاتا ہے, جس انداز بلاتا ہے, وہ احساس ہوتا ہے دل کے اندر کہ واقعی کوئی سیس بات, بار بار وہی بات, بار بار وہی بات, کیونکہ حقیقت کیا ہے. غور کیا جو والد صاحب کی وفات ہوئی تو ذہن میں آئے کہ عمل ختم, اب ان کو اگر کچھ کہا جائے کہ آئیں دوبارہ, وہ کیا کہیں. وہاں ڈسکشن چار سو کیا پھیلی ہوئی تھی اس وقت کہ ان کے عمل کیسے تھے, وہاں ڈسکشن کیا پھیلی ہوئی تھی کہ ان کی نیکیاں کیا تھیں, یہ ڈسکشن تھی اس وقت. یہ بھی ایک میسج ہم نے ڈسکس بھی کیا, آنے جانے جو تعزیت پہ آ رہے تھے یا جو ارد گرد عزیز و اقارب تھے, یہ ڈسکشن چل رہی تھی کیا کہ اس وقت ہماری آپس میں کیا ڈسکشن, نہ مال کی ہے, نہ ان کے عہدے کی ہے, نہ انہوں نے جو دنیا میں بنایا اس کی ہے, صرف ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ ان کے عمل ایسے تھے, ان کے عمل ایسے ہیں. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. باقی اوپر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ زینت کا ایک پردہ ڈال دیا, ایک زینت ہے اس کے, جس کی وجہ سے زینت پہ انسان کھو جاتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے، دیکھے تم میں سچا عمل کون ہے۔ تو یہ زینت کا ایک فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سے بیان کیا اپنی اسی موت کو ایکسپلین کرتے ہوئے، کہ انہوں نے کہا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی جنگل میں گیا اور کوئی شیر اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ بھاگتا رہا اب جان بچانے کے لیے، حتیٰ کہ اسے کوئی جان بچانے کی جگہ نظر نہ آئی تو ایک کنواں سے نظر آیا، اس نے کنویں کے اندر ایک رسی لٹک رہی تھی اور رسی کو پکڑ کے وہ اندر کنویں میں لٹک گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ مجھے تیرنا تو نہیں آتا، چھلانگ کیسے ماروں، رسی سے لٹک گیا۔ جب رسی سے نیچے دیکھتے ہیں کنویں کے اندر، تو اس کے اندر ایک ازدہا ہے، کنویں کے اندر خشک کنواں ہے، ازدہا بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا نیچے بھی موت۔ اوپر آیا تو شیر کنارے پہ آ گیا، کنویں کے اوپر بھی موت، نیچے بھی موت۔ اور اسی اثنا میں کیا ہوا کہ چوہے آئے دو، ایک کالا اور سفید، اس رسی کو کترنا شروع کر دی، یعنی کہ موت اب یقینی ہے کہ رسی ٹوٹنے والی اور میں نیچے گرنے والا۔ اور اسی حالت کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ سامنے ایک شہد کا چھتا ہے جس میں بچے اور شہد کی مکھیاں نہیں ہیں، لیکن اس میں شہد ہے، اس نے اس کو چکھا، اسے بڑا لذیذ معلوم ہوا، تو وہ اسی میں محو ہو گیا، وہ اسی کو چکھنے میں لگ گیا، چکھنے میں لگ گیا، اس کو اس سارے صورتحال اور منظر بھول گئی کہ اوپر شیر ہے، نیچے ازدہا ہے، چوہے رسی کو گزر رہے ہیں اور ان قریب میری موت واقع ہونے والی ہے، وہ سب بھول کے اس شہد کے چکھنے میں محو ہو گیا۔ کہا کہ انسان بھی اسی طرح کا ہے، کہ مثال اس ساری مثال میں تشبیہات کیا ہیں، یہ جو شیر تھا یہ موت ہے، کہ موت اس کے پیچھے لگی گئی، وہ جو ازدہا ہے وہ اس کی قبر ہے کہ وہ تیار بیٹھی ہے، اور یہ جو کالے اور سفید چوہے ہیں وہ دن اور رات ہیں، کہ کالا رات ہے اور سفید دن ہے، وہ گزر رہے ہیں، وہ اس کی زندگی کو کم کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے سامنے کچھ لذت نظر آ رہی ہے اور وہ اس کو بس چکھنے میں لگا ہوا ہے اور ساری صورتحال کو بھول گیا کہ ایکچولی ہو کیا گیا۔ واقعی یہی حال ہے کہ اس وقت انسان نے مختلف شہد اپنے سامنے اکٹھے کیے ہوئے، کیا مطلب کہ کچھ نہ کچھ اسے ہے جو اس کو محو کر رہی ہے، ہر شخص کا حال فرق ہے، کسی چیز کو کوئی چیز نے محو کیا ہوا ہے، کسی چیز کو کچھ، کسی چیز نے محو کیا ہوا ہے۔ قرآن نے اسی صورتحال کو کتنی جگہوں پہ واضح کیا کہ انسان تمہاری زندگی کیا ہے، لاہ کھیل تماشا، پھر زینت، پھر تفاخر، مال و اولاد کی کثرت سے یہ آگے پیچھے آگے بڑھنے کی ایک خواہش، یہ تمہاری زندگی، اور یہ سب کیا ہے کہ جیسے کوئی انسان، کوئی کسان کھیتی اگائے، ہوا آتی ہے اور ساری تک کھیتی کو تباہ کر جاتی ہے، تو اب اس میں بھی علماء نے کیا اس بات کو لکھا کہ انسان کی سٹیجز ہیں، کہ بچپن میں کھیل تماشا، جوانی میں زینت، اور پھر آگے بڑھتا ہے تو مال اولاد کا فخر اور ایک دوسرے آگے بڑھنے کی خواہش، یہ اس پہ چھا جاتی ہے، حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیت ہو گئے، کسان کہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، اور ایک موت کی ہوا آتی ہے اور سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنی جگہوں پہ واضح کرتے ہیں اس صورتحال کو۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت انبیاء اور صحابہ پہ کھلی ہوئی، دیکھیں بات تو یہ سمپل سی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ریئلٹی ہے، کیونکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ کسی کی روح قبض کر کے جاتا ہے تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں یا غم زدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ وہی کہتا ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتا کہ تم کس چیز پہ روتے ہو، اپنے پہ رو کہ آج تمہیں اس کی لے کے جا رہا ہوں کہ تمہاری روح قبض کرنے ہوں گے۔ یہ فیکٹ کہ میں نے یقیناً چند دن بعد ہو سکتا جانا ہوں، اور اس ایرا میں تو یہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ ایوری لائف بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے ان کنٹریز کے اندر، کیونکہ اتنی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو رہی ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں اس ایرا میں، اس کی ملٹیپل کازز ہیں، تو کیا بندہ کس چیز پہ تکیا کر کے بیٹھا ہے، کس چیز کے انتظار میں ہے کہ ابھی میرا وقت دیر سے ہے، یہی دھوکا ہے اس دنیا کا کہ ہر شخص کہہ رہا ہے میرا وقت دیر سے۔ حالانکہ انبیاء اور صحابہ کی کیفیت کیا تھی، پڑھتے ہیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موت کو سمجھتے کہ ابھی آئی کہ ابھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے کہ گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے، اگر اس سے کامیاب ہوا تو آگے بھی کامیاب جاؤں گا۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کیا حال، دیکھیں پوچھا جاتا ہے کہ کیا حال ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان میرا کامل ہے، یہ جواب۔ تو کہا کہ کیا آپ کو کیسے پتا، کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کہا کہ میں جنت اور جہنم کو ایسے دیکھ، ایسے میری کیفیت ہے کہ جیسے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ میری کیفیت ہے. یعنی کہ ان کی واقعی یہ سوچ رہتی تھی کہ جنت اور جہنم، کہنے کا مطلب کیا کہ یہ والا میرا عمل، ابھی کا کیا ہوا عمل مجھے کہاں پہنچا دے گا، جنت میں یا جہنم میں، اللہ کے قریب کر دے گا اللہ سے دور کر دے گا. دیکھیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بات جب یہ کی جا رہی ہے کہ موت کی یاد، موت کی فکر، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، اس سے یہ جب آخرت کی بات کی جا رہی ہے صرف تسبیحات مراد نہیں، نمازیں روزے مراد نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں ہر عمل میں اپنی نیت کو صحیح کروں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، لیکن اس فکر کے ساتھ کہ یہ بیوی بچے بھی مجھے اللہ کے قریب کرنے والے بن جائیں، ان سے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں، میں اپنے پیرنٹس کی خدمت کر لوں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اپنے بچوں کو خوش کر دوں، ان کو ایسی تعلیم و تربیت کر جاؤں کہ جو مجھے اللہ کے قرب کا باعث بن جائے، میں ہمسایوں سے ایسا سلوک کر جاؤں جو اللہ کے قرب کا باعث بن جائے، میں جاب میں ایسا ایفیشنٹ ہو جاؤں کہ جو اللہ کے قرب کا باعث بن جائے، میں ایک سائنٹیفک ریسرچ کر دوں جو مجھے، جو مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ دے دے یا دوسروں کی محتاجگی سے نکال دے، سب اس چیز میں شامل ہے موت کی تیاری. لیکن فکر ہوتی ہے، وہ بندہ ایک فیئر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتا. یہ نہیں کہ ایسا شخص کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کبھی کسی کا بغض دل میں نہیں رکھتا، کبھی کسی کی برائی دل میں نہیں رکھتا، کبھی کسی کی حقارت دل میں نہیں آنے دیتا. اب یہ سارے میسجز ہیں، آگے ایک ایک کر کے اس کو کچھ ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یہ سب موت کی تیاری میں شامل ہیں. اب اس اثنا کے اندر جب آخری ایام تھے، تو میں نے بتایا کہ مختلف کیفیات آ رہی تھی، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ بالکل آخری وقت ہے اور پھر سٹیبل ہو جاتی کچھ حالت. یعنی کہ مانیٹر پہ جب ہم، میں سی سی یو میں تھا تو ہر وقت مانیٹر کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کب پلس نیچے جا رہی ہے، کب بی پی نیچے جا رہا ہے، کب اوپر جا رہا ہے. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا، مسلسل کلمے کی تلقین، ہم کلمہ پڑھتے جا رہے تھے. کیونکہ ہم جب موت کا وقت قریب ہو تو ہے کہ ارد گرد کے لوگ کلمے کی تلقین کریں، اس سے یہ مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ پڑھیں، بلکہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ اسے یاد آ جائے. تو ہم کلمہ پڑھتے جا رہے. اب یہاں سے بھی کیا میسج کہ یہ تھا ساری زندگی کا کور، یہ تھا ساری زندگی کا ایسنس کہ ایمان کے ساتھ انسان چلا جائے. حدیث پاک میں ہے جس کا آخری کلمہ، آخری جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہے زندگی کا سارا ایسنس کہ انسان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلا جائے. کہنے کا مطلب یہ، کیا مطلب اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے زندگی کی حقیقت. میں روز یہی دیکھوں کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں نہیں کر رہا، اس غفلت کے پردے کو ہٹاؤں. کیونکہ جس اس موت کی تیاری، یعنی کہ وہ دن ایک، وہ وقت میرے پہ بھی آئے گا. تو یہ وقت ہے، عقل مند کون ہے جو آج تیاری کرے گا؟ جیسے کسی نے ایگزام دینا ہو تو عقل مند بچہ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو تیاری کر کے پیئر ہوتا ہے. وہ 2 سال بعد مجھ پہ وقت آئے، وہ 2 دن بعد مجھ پہ وقت آئے، وہ 20 سال بعد وقت ہے، آنا تو ہے. 20 سال کو بہت بڑا ارا تو نہیں. یعنی کہ میں اپنے والد صاحب کی گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے کتنا 30 سال ان کو دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہوگا 30 سال ان کو دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ ارا تو نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے چھوٹے چند سال سے جو میں نے دیکھا ایک شخص کو قریب سے، اور وہ میرے سامنے. یہ بھی ڈسکشن میں آیا کہ جب 30 سال پہلے ان کی وہی ایج ہوگی جو آج میری، تو اس وقت سے دیکھا اور آج وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہی میں نے اپنے دل پہ کیفیت طاری کی کہ جب دفنایا جا رہا تھا کہ آج میں ان کو دفنا رہا ہوں، کل مجھے کوئی دفنا رہا ہوگا اگر قبر قسمت میں ہے. تو پھر مطلب یہ کہ یہ دھوکے میں نہ آئے جس سے قرآن نکال رہا ہے، دھوکے میں نہ آئے. پھر ان صلحاء، دیکھیے یہ کیفیت نہ صرف انبیاء کی تھی، یہ کیفیت نہ صرف صحابہ کی تھی بلکہ اولیاء کی بھی یہ کیفیت ہے. مطلب جس نیک انسان کو دیکھ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، آخرت کی فکر، موت کی فکر، ہر وقت اس کی تیاری کی فکر. ایک محدث تھے، وہ درس دیتے تھے، تو ان کی محفل میں ڈسکشن آئی کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت آنے والی ہے وہ کیا کرے گا. تو کسی نے کہا، یعنی کہ 24 گھنٹے بعد پتہ چل جائے مرنے والوں کیا کرے گا، تو کسی نے کہا میں یہ تسبیح پڑھوں گا، کسی نے کہا میں یہ کروں گا، صدقہ کروں گا. تو جو محدث تھے ان کے پاس جب باری آئی تو انہوں نے کہا میں وہی کروں گا جو میں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی بھی تیار ہوں. مومن تو عرصے سے تیاری کر رہا ہوتا اس وقت, یعنی وہ اسے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آنے والی رب تیار کرو, نہیں وہ تو آلریڈی سالوں سے اس کی تیاری میں لگا ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے والے میں بس تیار ہوں, وہ وقت آنے والے میں تیار ہوں. تو اس طرح سے اس کی پریپریشن ہو. تو اگلی چیز, والد صاحب کی زندگی میں ایک بہت اہم تھی وہ یہ تھی, کبھی نماز سے سستی نہیں دیکھی ہم نے والد صاحب, یعنی کہ یہ 30 سال کی بات کر رہا ہوں تو 30 سال ہی ایسے تھے کہ کبھی نماز میں کمی کوتاہی نہیں دیکھی. اور پھر تہجد کا اہتمام جس طرح بتایا گیا کہ 17 ایئرس سے لاسٹ 17 سالوں سے ان کی تہجد گزارنی ہوئی, بلکہ بھائی بتا رہے تھے کہ 2 سال پہلے جب انہیں اسٹروک ہوا تو انہیں رات کو لے کے جایا جا رہا تھا ہاسپٹل تو رونے لگ, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی پین ہو رہی ہے, کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی پین نہیں ہو رہی, بلکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا اتنے سالوں سے, آج یہ تہجد کا وقت آ گیا اور میں اس قابل نہیں, میں تہجد نہیں پڑھ سکا, یہ ہے میرا کام. اور آخری وقت میں ان کی بولنے کی سکت کم ہو گئی تھی, وینٹیلیٹر پہ ڈالا تو آواز سمجھ نہیں آتی تھی, تو ایک دفعہ پاس بیٹھا تھا ہاسپٹل میں سٹی میں, تو مجھے اشارہ کیا بلایا, تو میں نے کہا جی تو اب کچھ بولنا چاہ رہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہے ہیں. میں بہت کان قریب کر کے گیس کر رہا تھا, لپس ریڈنگ کر رہا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ بیٹا نماز پڑھ لی. تو میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لی, کہتے ہیں ہاں سر سے لحاظ اشارہ کیا, ہاں میں نے کہا پڑھ لیے تو اپنے آپ سے, کہتے ٹھیک. اور جب انہیں ذرا ہوش آیا, یعنی کہ تھوڑے سینسز میں آئے چند دن پہلے موت سے, تو ابھی ہل نہیں سکتے تھے, لیکن اسی وقت جو ساتھ تھے انہیں کہا کہ مجھے وضو کرا, فکر تھی نماز, حالانکہ نماز ایسے شخص میں نہیں ہوتی جو حرکت سے سکون سجدہ نہ کر سکے, اشارے سے نہ کر سکے, لیکن انہیں فکر تھی نماز, جس سے کیا وہ چلتا ہے کہ ان کے سینسز کے سواد تھی نماز. اور یہی ساری زندگی ہم نے دیکھا. اب نماز کو انسان کے بھی بہت ہلکا سمجھتا ہے کہ نماز ہی تو ہے, آگے پیچھے کر لی, وقت کا خیال نہ کیا, آداب کا خیال نہ کیا, کیجول وے میں چلے گئے, یہ ان کا معمول تھا, کبھی کیجول کپڑوں میں نماز نہیں پڑھتے, یعنی جو کپڑے کسی مجمع میں محفل میں پہننے والے وہ نہیں کپڑوں میں پڑھتے تھے, یہ نہیں کسی ٹریک سوٹ چھوڑ کے نماز پڑھ لینا یا کسی اور. تو نماز کے آداب کا بھی خیال کرنا. لیکن بات کیا ہے کہ آخری وقت میں تذکرے کیا تھے, کلمے کے, کہ ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے, سورہ یاسین پڑھ کے پھونک رہے تھے, سورہ یاسین ساتھ پڑھ رہے تھے, اور وہ نماز کی باتیں کر رہے تھے. یہ ساری زندگی کا خلاصہ تھا, یہ ساری زندگی کا خلاصہ تھا. اور تکبیر اولی عرصے سے کبھی فوت نہیں ہوئی, یعنی کہ یہ گھر کی ترتیب ہوتی تھی کہ بس اذان ہو گئی اب کھانا نہیں لگے گا, اب اذان نماز کے بعد ہی کھانے کی بات آتی, کیونکہ اگر ادر وائز تکبیر اولی فوت ہونے کا خطرہ ہے. یہ تو ایک ترتیب ہم دیکھتے ہیں بچپن سے. تو خود بھائی بتا رہے تھے ایک بار دبئی گئے ان کے پاس, تو کہتے ہیں بازار میں کہتے ہیں نماز پڑھنی, کہتے میں پہنچا تو کوئی جماعت شروع ہو گئی, تو کہتے پریشان ہو کہ میں نے پوچھا کیا ہوا, تو کہتے ہیں میں تو عرصے سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی, تو آج میری تکبیر اولی فوت ہو. تو یہ آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں ان کی زندگی کو بھی, کیوں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ایک اور بات ان کی زندگی کی خاص تھی کہ ایمانداری, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریشان ہے کیا جی, کہ کسی نے رشوت کی آفر کی, رشوت انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی اور اس بندے نے کیسز کر دیے جھوٹے, وہ کہ بعض بات میں بری ہوں گے لیکن وہ پریشانی سے گزرے, لیکن کبھی رشوت کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو ایمانداری ان کی زندگی میں جھلک گئی. پھر رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک, کہ رشتے داروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا, ان کو کبھی ضرورت ہو, اپنے کتنے حق چھوڑ دیے بہن بھائیوں کے لیے کیوں وہ لے, اپنے حق چھوڑ دیے, اپنا کتنا کچھ چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے دیکھی, یہ ہم نے دیکھی ہیں, ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں چھپی ہوں. کتنا صدقہ خیرات کرنا, ان کے جب کاغذ دیکھے تو کتنے رسیدیں نکل رہی ہیں صدقہ خیرات کی, مال خرچ کرنا, تو بھائی بتا رہے ہیں ایک بار انہیں آخری دنوں میں ہی بلایا اپنے پاس اور کہا کہ بیٹھو, کیا بات؟ کہتے یہ جو نائی ہے ہمارا یا میرا, اس کے نا ہارٹ اٹیک ہوا, اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے. تو نائی کی بھی فکر ہے, گھر میں مزدور آتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے, کوئی چیز خراب ہو گئی, کوئی کچھ ہو گیا, تو ایک کا نام, ایک مزدور کا نام جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے نام کا والا ہی ہے. جو ان کے والد صاحب کا نام تھا, میرے دادا کا نام تھا, وہی ان کا نام تھا. اب صرف نام کی وجہ, وہی ہونے کی وجہ سے اس کے کلام اس کو کہ یہ آئے گا اس کو کھانا کے بغیر نہیں دیں گا, جائے گا بغیر نہیں دیں گا, صرف اس لیے کہ اس شخص کا نام ان کے والد کے نام تھا. ابھی یہ ان کی زندگی بتا رہا ہوں کہ جو جن کو لوگ دنیا اس طرح نہیں جانتی کہ بڑے شیخ ہیں اور بڑے ولی اللہ, گو کہ ان کی ولایت ان چھپی ہوئی تھی. تو آخر میں کیا تھا جو میں نے سیکھا تھا, کلمہ, نماز, تکبیر اللہ کا اہتمام, یہ ان کی تذکرے ہو رہے تھے, ان کی تہجد کے تذکرے ہو رہے تھے, صلہ رحمی کے تذکرے ہو رہے تھے. تو جب غور کیا تو زندگی باقی انہی چیزوں کا نام ہے. کہنے کا مطلب کیا کہ سستی کہاں ہوتی ہے, شیطان کہاں کرتا ہے نماز, سستی, فجر قضا ہو رہی ہے, تہجد کا تذکرہ نہیں زندگی میں, فجر قضا ہے, نمازیں آگے پیچھے ہیں, تکبیر اللہ کا اہتمام نہیں ہے, رشتے داروں میں قطع تعلقی, قطع رحمی, دل توڑنا لوگوں کا, بغض رکھنا, کینہ رکھنا, یہ کور ایشوز ہے نا ہماری سوسائٹی کے مسئلے ہیں. تو اس پہ انسان فکر کرے, اسی پہ کوئی ایڈریس کرے کہ یہ نہیں میرے اندر ہونے چاہیے, یہ میسج لے کر جانا. کیوں؟ اس لیے میں دیکھیں بتا دیتا ہوں ابھی, یہ میں کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ وہ سوشل زیادہ نہیں تھے, لوگوں سے ملنا ملانا, اٹھنا بیٹھنا, دوستیاں یاریاں یہ نہیں تھی ان میں. لیکن پہلی چیز کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو نہ جانے کون کون سے مشائق ان کے جنازے, ہمارے حضرت نے اپنے بیٹے کو بھیجا, وہ خود سفر نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے جنازے میں شریک ہو. شہر کے کتنے مشائق وہاں پہ آئے اور سارے حسد سے اور رش کر رہے تھے زندگی میں, تو ہم ان کے رش سے ان کی زندگی میں رش کرنا شروع. بتا دو کہ سوشل نہیں تھے. دوسری چیز, میسجز آنے شروع ہو گئے ساری دنیا سے کہ ہم نے ان کے لیے قرآن ختم کیا, ہم نے ان کے لیے قرآن ختم کیا, ہم نے ان کے لیے اتنے قرآن ختم کیا, حالانکہ کسی سے نہیں کہا گیا. تو ہاں بھائی اور میں حیران کہ اتنے قرآن اب تک تقریباً 60-70 تو پتہ چل چکے ہیں قرآن ختم کیے جا چکے ہیں ان کے, اور کسی کو نہیں کہا گیا. پھر انگلینڈ سے فون آیا, ان کا نام کیا تھا, کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ جو ان کا نام کا ایک کنواں یہاں کھجوایا جا رہا ہے ان کی سالس پر. انگلینڈ کے کسی گاؤں میں کس نے کہہ دیا کہ ان کے نام کا ایک کنواں, تو یہ اللہ کا نظام جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا. ہمیں راج تھے کہ ان کو تو کوئی جانتا نہیں اور ساری دنیا متفق ہو گئی, تو ان کی قبر کو دفناتے ہوئے, قبر میں اتارتے ہوئے عجیب و غریب انمارات محسوس ہوئے, عجیب و غریب انمارات. میں پریشان تھا کہ کیا ہے, یہ کیسی فیلنگ ہے. تو پھر اس نے ذہن و غالب گمان یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں, کیونکہ ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کی جنازے میں فرشتے شریک ہوتے ہیں, اور ان کے دفنانے کے بعد جب ان کی قبر پر جاؤ تو فیل ہوتے ہیں انوارات اور ایک رحمت اللہ تعالیٰ. یعنی کہ مجھے تو ایک سورس مل گیا کہ جب یہ وہ فیلنگز رہنی ہو اس قبر پہ چلے جاؤ. اور جتنا عرصہ میں بعد میں رہا دو ہفتے میں یہی کرتا رہا, قبر پہ جاتا ان رحمتوں کو فیل کرتا. دو اس وقت میں نے ریکیپ کیا ان کی زندگی کو کیا اگر کیا جاتا, اور پھر اپنے آپ کو میسجز دیا یہ زندگی ہوتا, یہ زندگی ہوتا جس کو کوئی اہمیت عام طور پہ نہیں دی جاتی, نمازوں کو, صلہ رحمی کو, لوگوں کے حقوق کو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کئی ہم نے تو نہیں اپنے ارد گرد کے خول چڑھا لیا, جس طرح مثال دی شہد چکھرا اور موت آنے والی ہے, تو میں نے تو نہیں ایسا کر لیا. کئی بار یہ سوشل میڈیا ہی بن جاتا ہے کہ انسان اسی میں مہو ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ چل رہا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے اور کتنی جلدی سے وقت گزر رہا ہے, اس کی وجہ سے کتنے امپورٹنٹ کام آگے پیچھے ہو رہے تھے. اور قرآن جو آوازیں لگا رہا ہے, جو باتیں بتا رہا ہے, اس سے انسان غافل, ٹائم نہیں قرآن پڑھنے کا. ورنہ سوچے اتنی سیریس بات کی جاتی ہے جیسے آیت مبارکہ میں کہ یہ ایکچوئل دین الحاق کا ملحاق کا حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے, تمہیں کیا پتا حقیقت کیا. یہ سارا عزیت کا کھیل تماشا, یہی تھوڑی حقیقت, حقیقت تو اس سے پیچھے ہے جو ہونے والا ہے, اور جب ہوگا تو انسان اس کو فیس کر رہا ہوگا. پھر ایک اور چیز جو اس اثنا میں سیکھی, جب آخری رات میں ان کے ساتھ ہی سویا تھا, یعنی اسی کمرے میں جاؤں وہ تھے, تو صبح ان کی ڈیتھ ہوگی, تو میرے دل میں ایک کسک آئی کہ یہ جو رات تھی, اگر مجھے پتا ہوتا صبح ڈیتھ ہو جانی ہے تو میں شاید کوئی اور خدمت کرتا, یعنی کھڑا رہتا, کوئی خدمت کرتا, کوئی ایسی کہ اور موقع ملتا. تو اس سے ایک یہ میسج بھی لیا کہ یہی زندگی ہے, کہ انسان سمجھ رہا ہے بہت وقت ہے, حالانکہ جب وقت ہوگا اس کے اندر یہی فیلنگ آ جائے گی کہ کاش میں کچھ کر لوں, کاش میں کچھ کر لوں. تو اس چیز کو معمولی نہ لے, عقل مند بنے جو آج سے پلان کرے. فار ایگزامپل رکھ لے کہ فار ایگزامپل 50 میری ڈیتھ ہے, میں تیاری کروں. 50 تو بہت دور کی بات ہے, لیکن ویسے بتا رہا ہوں کس حساب سے, کہ جیسے نمازیں جو قضا ہیں اس کو پڑھنے کی فکر کرے, تو 10 سال رکھ لے کہ کیسے میں پلان کر لوں, کیسے میں نماز, کوئی زکات نہیں دی, کوئی اور ایشو ہے, کسی کا قرض نہیں دیا تو کیسے ادا کرنا, بڑی اماؤنٹ ہے اکٹھی نہیں دے سکتا 10 سالوں میں, کیسے اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ میں دے دیا. کسی کا دل توڑ دیا اس سے معافی مانگے, کسی نے برا کیا اس کو معاف کر دے, کیونکہ یہی چیزیں بعد میں کام آنے والی. اور لوگوں سے حسن اسلوب, لوگوں سے حسن اسلوب, اس کو معمولی نہ لے, اس کو معمولی نہ لے. لوگوں سے جتنا حسن اسلوب کر سکتا ہے کرے, جتنا حسن اسلوب کر سکتا ہے, خاص طور پر اپنے جو قریبی ہوتے ہیں بیوی بچوں, ان سے ان کو انسان معمولی سمجھتا ہے, کہ بیوی کو جو کہہ دو کون پوچھنے والا ہے, نہیں, اللہ کی رضا پوچھنے والی ہے, اس کا ایک نظام ہے, وہ کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن وہ تو ہے جو انسان سے پوچھ سکتا ہے, اس کو پکڑ سکتا ہے. اور ایک اور چیز بھی, اب یہ جو سارے میسجز ہیں, آخر کیوں انسان اس سے غفلت برتا ہے؟ دیکھیے ایسا بھی ہے کہ اسی جنازے کے اندر قبر میں دفنایا جا رہا ہے, مٹی ڈالی جا رہی ہے, اتارا جا رہا ہے, اور ایسی بھی آوازیں آ رہی تھی کہ دنیا کی, یعنی بہت قریبی لوگ ایسی باتیں بھی کر رہے تھے کہ جی بزنس کے بارے میں اور شادیوں کے بارے میں, وہیں کھڑے ہو گئے اور آوازیں کانوں میں آ رہی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کئی بار یہ ساری باتیں قرآن پڑھ کے بھی انسان پر اثر نہیں ہوتا, موت مردے کو دیکھ کے بھی اثر نہیں ہوتا, لگتا ہے کہ لاش ہے بس ٹھیک ہے, حالانکہ وہی کل تک بھائی تھا, بڑا تھا, آج وہ نہیں ہے, کل میں نہیں ہوں. اپنے آپ کو تصور کیا کرے کہ میں مرا ہوں, میری لاش پڑی ہو, تصور کیا کیا. اسی لیے یہ تصور کرتے تھے سلحا کہ اگر میں مر جاؤں گا, رشتے آئیں گے, میں کیا کر رہا ہوں گا, یہ ایکچولی ہو جائے گا. تو عقل مند کیا ہے؟ جو آج سوچے اور اس کی سوچ, اس کا ایک امیجنیشن ذہن میں کریٹ کرے. تو بے حسی کیوں ہوتی ہے؟ قرآن اس کو جواب دیتے, لیکن قرآن کیسے واضح کرتا ہے ان سارے ایشوز کو, کہ قرآن نے کیا کہا ایک جگہ کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ کہا سورہ حج کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارد گرد گھومو تمہیں عبرت کے نشان ملیں گے. یہ سارے محلات جو آج کھنڈر بن چکے ہیں, یہ ہے, یہ سب عبرت کے نشان ہے. سوچو, نہیں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ ریزن آخر میں ذکر کی کہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے دل عقل نہیں پکڑتے, ان کے کان نہیں سنتے, کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن ذکر کی کہ انسان غافل ہوتا ہے, کہ ارد گرد پیشنٹ پڑے ہوتے ہیں, وہیں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر غفلت, اور لوگ ارد گرد پھر رہے ہیں ان کے اندر غفلت. کیونکہ یہ بھی وہاں پہ ڈسکشن آئی کہ اس سارے انسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد کئی قریبی لوگوں سے بات ہوئی کہ اگر انسان کو پتا ہے موت کا اور دیکھتا رہتا ہے تو غفلت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایسی کلیئر کٹ وارننگ ہر انسان کے لیے کہ اگر یہی وارننگ ہو تو شاید کافی، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ موت اچانک آتی ہے، بتا کے آیا کرے، یعنی کہ وارن کر کے آیا کرے، تو کہا کہ وارن کرتی، جب تم بیمار ہوتے ہو یہ وارننگ ہوتی ہے، جب تمہارے بال سفید ہوتے ہیں یہ وارننگ ہوتی ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے یہ وارننگ ہوتی ہے تمہارے لیے کہ تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ اب ایک شخص جو اس سے اثر لے رہا ہے، اس کی غلطی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آخر غالب آ جاتی، موت غالب آ جاتی۔ اب نبیوں کا حال دیکھیں جو اس سے آگے کی سچویشن کو بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، جنت کو بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ آگے کیا ہونے والے، انسان کس طرح کو فتح ہوگا۔ تو اس بات یہ ہے کہ نیک صالحین کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں، جو ان کی زندگی اس کو اپنائیں، ان کے باطن کو اپنائیں، ان کی فکر کو اپنائیں۔ دیکھیں اس ساری بات سننے کے بعد کئی بار ایک ریشن آتا ہے کہ انسان میں ڈپریشن آ جاتا ہے۔ ڈپریشن کو مراد یہ ہے کہ اس مایوسی آ جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ کیفیت مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے بہنر کہ یہ کیفیت ہو بھی لیکن حد میں کہ جو اس کو اس کی کیپیبلٹیز کو انہینس کر دے، بڑھا دے، اس کے عمل کو اور بڑھا دے، یہ مطلوب ہے۔ یہ مطلوب نہیں اس کی کیپیبلٹیز کو کم کر دے، اور یہ بیلنس صحابہ میں، انبیاء میں، اولیاء میں ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے کہ جس طرح ان کے دل اس ساری کیفیات کو محسوس کرتے ہیں، آخرت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، موت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والی ہے، غفلت ان کے اوپر نہیں ہوتی، تو یہی کیفیت میرے اندر بھی آ جائے، ان کا دل جاگ رہا ہے، میرا دل بھی جاگ رہا ہے۔ قرآن جیسے انسان کو جگانا چاہتا ہے، قرآن سن کے میں بھی جاگ رہا ہوں۔ اسی لیے وہ تین چیزیں کہی جاتی ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، اور اللہ کی یاد کرے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کے دل کو جگاتی ہیں۔ دل جاگتا ہے تو تب انسان نصیحتیں حاصل کرتا ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اس لیے نصیحتیں حاصل کرتا کیونکہ اس کے دل میں پتھر بنا ہوا ہے اور دل اندھا ہوا ہوا ہے۔ پھر ایک اور چیز اس سارے اثنا میں یہ دیکھی کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، کیونکہ جب بیڈ ریڈن ہو گئے، حتیٰ کہ نہلانا مشکل ہو گیا، بال و ناخن بڑھنا شروع ہو گئے، تو احساس ہوا کہ کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان نہا سکتا ہے، اپنے آپ ہائجین حاصل کر سکتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی انسان شکر ادا کرتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، میں ہائجین حاصل کر سکتا ہوں، بال و ناخن کاٹ سکتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محتاج بنایا ہوا ہے کہ وہ کتنی چیزوں کا محتاج ہے، اسی لیے جس کو احساس ہو جائے وہ بندگی میں ڈوب جاتا ہے کہ میں ہوں کیا، وہ کیا تکبر کرے، وہ کیا بڑا بول بولے، وہ کیا کہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، وہ کیسے سجدے کا انکار کرے، وہ کسی کے دل کیسے توڑے۔ اسی طرح کھانا اور پینا، کیونکہ کھانے پینے میں بھی ان کو آخر مشکلات آئیں، تو تب احساس ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا انسان، اور این جی کے تھرو کھانا دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں، جو مرضی دے دو سیدھا وہ ایکسٹرا وقت میں چلا جاتا ہے، تو ٹیسٹ کی کتنی بڑی نعمت، طرح طرح کے کھانوں کی کتنی بڑی نعمت۔ پھر آخر میں کچھ امونیا لیول بڑھ گیا تو کاز کیا ہے کہ سٹول نہیں پاس ہو رہا، تو سٹول کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس دن کے بعد غسل کرنے کی احساس ہوا کہ نعمت اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کہ یہ نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو اس نعمتوں میں ڈوبا ہو، اس کے لیے کوئی مصیبت کیا مصیبت، مطلب یہ کہ انسان طرح طرح چیزوں میں پریشان رہتا ہے کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ کمی آ گئی، مال کی کمی آ گئی، یہ مشکل آ گئی، یہ مشکل آ گئی، نعمتوں کو بھی دیکھے ہیں کیا، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں کس کس کا شکر ادا کروں، وہ غم اس کا ہلکا ہو جائے گا یا ختم ہی ہو جائے گا، اتنی زیادہ ملی ہوئی ہے، میں کس چیز کو ناشکری کروں اور کس چیز کا شکوہ کروں۔ پھر کچھ اور مسلینیس باتیں دیکھیں اور سیکھیں، مثال کے طور پہ اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو ایک رات کو رات دو تین بجے کینٹین کسی چیز کی وجہ سے جانا ہوا، کچھ پانی وغیرہ کچھ چیز لینی تھی، تو وہاں پہ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے رات کو ڈیوٹی پہ، تو کچھ باتیں شروع ہو گئے، تو ان سے ایسے پوچھا کہ آپ، میں نے کہا آپ صبح بھی آپ تھے، رات کو بھی آتی ہیں، تو آپ کی شفٹ نہیں چینج ہوتی۔ اب انہوں نے کچھ باتیں تذکرے کر دی، ڈسکشن شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجبوریاں تھیں, ہم پڑھ نہیں سکے, الٹیمیٹلی یہ جاب کرنی پڑی یا وہ ورک کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے ایک چیز بار بار ذکر کی اور وہ یہ تھی کہ مجھے کہتے تھے میرے پیرنٹس بڑے کہ پڑھ لو, میں پڑھا پڑھ لو, میں نے پڑھا. اب وہ اتنے غم سے بات کہہ رہے تھے کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ یہی ہوگا موت کے بعد, کہ انسان کہے گا لوگ وہ کہتے تھے عمل کر لو میں نے کیا, وہ کہتے تھے عمل کر لو میں نے کیا. اب وہ غم میں تھا بنا اور ایک نہیں دو تھے, دونوں یہی غم تھا. میں نے کہا یہ تو کتنا ہلکا غم ہے. میں نے کہا پہلی ملاقات ابھی نہ کہوں, لیکن دل میں فوراً بات آئی کہ یہ کتنی ہلکی. اور اس میں بھی ابھی تو زندگی ہے, ترقی کر کے ہو سکتا ہے مال آ جائے, کوئی بزنس سیٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں. ادھر یہی ہوگا کہ لوگ کہتے تھے عمل کر لو, کیا ہی نہیں. قرآن کہتا تھا یہ کر لو, کیا ہی نہیں. تو یہ جو حسرت ہوتی ہے بہت کئی بار انسان کو غم دے جاتی ہے. پھر ایک یہ چیز دیکھی کہ اسلام کا سوشل نظام اور کے حسن واضح ہوئے کہ ایک شخص سے کوئی فوت ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تعزیت کرو. اب تعزیت کیا ہے؟ ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو ہلکا کرے, آپ کو صبر دے, ان کو ان کی مقصد فرمائے, چند الفاظ ہیں. لیکن ایک چیز اس سے ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں اکیلا نہیں, میں تنہا نہیں ہوں, ایک سوسائٹی میرے ساتھ ہے, ایک سوشل نیٹ ورک ہے میرا, لوگ میرے غم میں شریک ہیں, ایک تسلی ہوتی ہے. اور کئی بار انسان کی نظروں سے کچھ چیزیں اوجھل ہوتی ہیں, واضح ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کئی بار انسان غم میں ہر بہت چلا جاتا ہے تو وہ تسلی کسی کی کارگر ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, آگے جنت میں ملاقات ہو جائے گی, تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اسلام نے جو سوسائٹی کو جوڑا ہے تو اس کو بھی کوئی معمولی نہ سمجھے. اور یہ بھی غور کرے کہ اس دور میں ایک چیز ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپس بن گئے, اس طرح کی چیزیں بن گئی, فیس بک بن گیا, تو کئی لوگ اب اس تعزیت کانٹینٹ اس پہ کرنا شروع ہو گئے کہ ایک میسج کر دیا اور تعزیت ہو, حالانکہ اس وقت گروپس کو انسان دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا. کیونکہ ہوا اسی اثنا میں اسی ایک ماہ کے اندر کسی قریبی کا ایک بچہ پیدا ہوا, تو میں نے انہیں میسج کر دیا اور گروپ میں نہیں کیا, پرسنل میسج کیا, تو اس پہ زیادہ لائکلیہڈ ہوتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہوگا. لیکن کچھ دنوں بعد, دو چار دنوں بعد مجھے احساس ہو کہ کال کرنی چاہیے, فون کرنا چاہیے. اسی میسج یہ جو میں نے میسج دیا کہ یہ جو سوشل سیٹ اپ ہے ہمارے دین کا, اس کی اہمیت ہے. میں نے کال کی, اس سے انہوں نے بتایا میں نے آپ کا میسج تو پڑھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, کیونکہ اتنا میں بزی ہوں, میں تو دیکھا بھی نہیں. تو مجھے اور احساس ہوا کہ یہ اس کا کمپنسیٹ فری نہیں ہے کہ انسان ایک میسج کر دے کہ میں تو تعزیت کر لوں. اب تو فری کال میں کتنے طریقوں سے فری کالز ہو جاتی ہیں, وہ پیسے بھی نہیں, حالانکہ پیسے بھی لگے تب بھی کرنی چاہیے. تو آواز سے ضرور اگلے کو تعزیت یا عیادت یا کچھ کرنا ہو کرے, اگر نہیں جا سکتا دور ہے کم از کم کال کر لیں, اس سے تعزیت کر لیں. میسج سے وہ چیز حل نہیں ہوتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج لیا اس ایک ماہ کے اندر کہ اس چیز کو معمولی نہ سمجھے, یہ بہت اہم چیز ہے. اور اسی طرح سوشل اور کتنے دین کے ہیں کہ سلام کرنا, دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو ملے اجنبی ہو جانتا ہو سلام کرو. اور اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم ایک کلچر ہے اور ایک میسج ہے دین کا, اور اس کو ثواب ہے. اور ثواب کا اہمیت بھی واضح ہوئی تو اس دن سے سلام کرنے کی اہمیت اور واضح ہو گئی کہ ثواب مرنے کے بعد ملے چاہیے کیا ثواب. تو کھڑے کھڑے کسی کو سلام کرو, 10 نیکیاں مل رہی ہیں, 20 نیکیاں مل رہی ہیں, 30 نیکیاں کیوں نہ حاصل کرو, جواب آئے نہ آئے. تو میں نے بیٹے کو کہا اور چلتے ہیں بازار میں, میں نے کہا ہر بندے کو سلام تھا, السلام علیکم السلام علیکم. وہ بھی دیکھ رہا تھا اور اس کو امپریس ہو رہا تھا کہ کیسے ایک جنگ میں اتنی نیکیاں کما کے آ گیا. اس کو معمولی نہ اسلام کرے. اگلی چیز اسمائل کے ساتھ, اسمائل دے ہر شخص, اسمائل دے ہر شخص, اسمائل دے, یہ کتنی بڑی نیکی ہے دوسرے کا دل خوش کر کر. تو یہ سارے ایک سوشل نظام ہے. تو اس چیز کی اہمیت کو جانے. اور اسی میں کہ ایک یہ میسج کہ جب کوئی چلا جاتا ہے کسی گھر سے, وہ کوئی بھی ہو, تو ہل کے رہ جاتا پورا گھرانا, غم میں ہوتا ہے, اس شخص کی اہمیت ہوتی ہے, امپورٹنس ہوتی ہے, اس کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو معاشرے کے اندر کتنے گھروں میں یہ ہو رہا ہے, کتنی فوتگیاں ہو رہی, تو لوگ کے غم بانٹے, دیکھے کہاں معاشرے میں کس کے ہوا, ان کے غم بانٹے, ان کو تسلی دے, ان کو ایسے فیل کرائے میں آپ کے ساتھ ہوں, تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جتنا اس کو ایکسپلین کیا جائے وہ کم ہے. اور اس کے بعد دین کا حکم ہے کہ مرنے والے کی خوبی اجاگر کرو, کہ جو فوت ہو جائے اس کی خوبیوں کو اجاگر کرو. یہ ہمارے دین کا ایک پورا میسج ہے, حکم ہے. اب اس سے ایک یہ میسج ذہن میں آیا, دل میں آیا کہ فوت ہونے والے کی خوبیاں اجاگر کرو, برائیوں کا نہ اجاگر کرو, تو زندوں کا اس سے زیادہ حق نہیں. زندوں کے لیے کیسے لاؤ کہ اس کی برائیوں کو دیکھتے رہو, اس کی برائیوں کو بیان کرتے رہو, اس کی برائیوں کا تذکرے کرتے رہو. اس کی بھی خوبیاں ہی اجاگر کرنی ہوتی ہیں, اس کی بھی خوبیوں پہ نظر کرنی ہوتی ہے, اس کی بھی خوبیوں کے تذکرے کرنے ہوتے ہیں. یہی دین پہ اصل ہے اور حسن. پھر ایک اور چیز کہ انسان سے مال کیسی بے وفائی کرتا ہے. ساری عمر مال, میرا مال, میرا مال, اور مرنے کے ساتھ وہ میرا نہیں رہتا, وہ میرا نکل جاتا ہے, بس مال ہے اور کسی اور کا ہے. حتیٰ کہ دین میں, شریعت میں تو یہ ہے کہ جو جب وہ مرد لاحق ہو جائے جس میں وفات ہوتی ہے, ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, جس میں کی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ انسان اپنے کام خود نہ کر سکے, ہل جل نہ سکے, اسے مرض الموت کہتے, تو اس میں ہی اس کا مال اس کا نہیں رہتا, اس کے بعد سب ہو جاتا. یہ ایسی بے وفا چیز ہے جس کے لیے انسان دھوکہ دیتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرتا. اور موت سے مطلب دنیا چل رہی ہے, انسان آگے چلا گیا, بس چند دن کے تذکرے ہیں, اور چند نسلوں بعد تو پوچھتا بھی نہیں, کیونکہ یہ بھی ڈسکشن ہے قبر پہ. تو پھر یہ بات آئی کہ کتنی نسلیں قبروں کا خیال کرتے ہیں, بیٹا کر لیتا ہے, بہت ہو گیا اس کا بیٹا کر لے گا, اس کے بعد پر دادا کی قبر پر تو شاید کسی کو پتا ہو کہ وہ کدھر ہے. یہ ہے انسان کی حقیقت, بھول جاتے ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے وہ دین چھوڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ برا کہیں گے, لوگ مجھے یہ نہ کہہ دیں, لوگ وہ نہ کہہ دیں. تو ان چیزوں کو سمجھیں. اور اپنی اولاد کی اصلاح کی, نیکی کی فکر کر, کیونکہ یہ بات بھی میسج دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قبر میں انہوں اتارا گیا والد صاحب کو, تو بھائی اترے, میں اترے قبر میں. پھر سنت ہے کہ دفنانے کے پاس میں بقرہ کی پہلی آیات اور آخری آیات پڑھی جاتی ہیں, کہ سر والی طرف پہلی اور پاؤں والی طرف آخری. تو بعد میں لوگوں نے یہ بات پہنچائی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم رش کرتے ہیں شخص جس کے بیٹے ہی آیات پڑھ, کہ ہیڈ سائڈ پہ میں نے پڑھی, فٹ اینڈ پہ میرے بھائی نے پڑھی, کہتے ہم رش کرتے ہیں شخص جس کے بیٹے ہی کہا. تو کہنے کا مطلب کہ دیکھیں اس وقت ڈسکشن یہ تھی, یہ حقیقت ہے زندگی کی. تو آج میں فکر کروں کہ ایسا نہ ہو کہ بس یہ ٹرینڈ یہ ہے, لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ وہ کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے ایک لمحے کے اندر. یہ غلطی نہ کرے, یہی دھوکا ہے. جو کہتے ہیں قرآن کی دھوکا متاع الغرور ہے, وہ غرور کیا ہے, کیا دھوکا, یہی کہ انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے, میں اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور کیسے پتا چلتا ہے صحیح طریقے, وہ علماء اور مشائق سے پتا چلتا ہے کہ صحیح طرح کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور بات یہ کہ کل کو ایسی کیفیت, کیونکہ میں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو کیفیت اس سارے انسیڈنٹ کے بعد کوئی کل کی, یہ انہینس کرے, کم نہ ہو, انہینس کرے, کم نہ ہو. موت آنکھوں کے سامنے رہے, موت کی تیاری میں لگا رہوں اور آخرت کی فکر میں لگا رہوں, یہ کم نہ ہو. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب فیل ہوا کہ اتنی واضح بات, لیکن کئی بار انسان غافل ہو جاتا ہے. کسی اسنا میں ٹریولنگ بھی ایک جگہ کی, تو وہی جس میں آپ بس مختلف جگہوں پہ آ گیا ہے کہ ہر سیٹ پہ ایک ٹیلی ویژن ہے, ایک اسکرین ہے, تو وہی مختلف میوزک موویز چل رہی ہیں, تو یہی دنیا کا دھوکا اس میں لگا ہوا ہے. حالانکہ وہ کیا ہے, تو سوائے ایک منٹ اس کا گناہ کی طرف گناہ میں اضافہ کر رہے ہیں, اور کیا ہے. لیکن صاحب کو تصور بھی نہیں کہ میں کیا کیا کروں, یہ دنیا کا دھوکا ہے. تو یہ غفلت کیسے آتی ہے, پھر یہ سوچا تو پتا چلا کہ تین چیزیں غفلت سے نکلنے کی, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو جن کے دل میں غفلت نہیں ہے, نمبر دو قرآن و حدیث کو پڑھتے رہنا, جڑے رہنا اس سے, یہ جگاتی رہتی ہیں انسان کو, ہر آئے آخرت موت انسان کی زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ دنیا ہے یہ قرآن, آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ دنیا. مجھے تب پتہ چلا اتنا امفسائز الحق کا, ملحق کا, قسمیں کھا رہے اللہ, قسمیں میں قسم کھاتا, وہ شمس کی وضوا اور کبھی اس کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, تمام سارے میں, تمام سارے میں صرف وہ کامیاب ہوگا جس کا تذکیہ ہو, صرف قسمیں کھا کھا کے سمجھا رہا اس نے میرے سانس کو ایک قسمے کی لکھائے. یہ بات ایسی سیریس ہے, یہ بات ایسی سیریس ہے, اس میں جتنی قسمیں کھا کھا کس کو جگایا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ قسمیں کھا دے کیونکہ وہ سب دیکھ رہے ہیں آگے ہونے کے والے, آگے ہونے والے کے والے. تو ان چیزوں سے جڑے اور ذکر اللہ کی کثرت, کہ یہ اسپینسلیس بات ہے کہ ذکر کم ہوتا ہے انسان پر غفلت آ جاتی ہے, یہ دل بجھ جاتا ہے, اس کا چراغ بجھ جاتا ہے, اور اس کو ان تینوں چیزوں کی اہمیت کم ہے زندگیوں کے اندر. نیک لوگوں کے جانے پاس جانے کا وقت نہیں, قرآن کھولنے کا وقت نہیں, ذکر اللہ کا وقت نہیں. کہاں وقت جا رہا ہے, کسی سوشل میڈیا میں کچھ جا رہا ہے, کچھ ادھر ادھر جا رہا ہے, یہ جو اور غفلت, غفلت در غفلت بڑھتی ہے, جتنا کم کرتا جاتا اور غفلت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں, اور تیاری میں جب بات کی جا رہی ہے تو بات وہی ہے, عبادات کی فکر کریں, نماز تکبیر اللہ کی فکر ہو, اپنے آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر ہو, تہجد کی پابندی اگر ہو سکے تو وہ کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے ساتھ چلے رہنے, لوگوں کا دل خوش کرنا, انہیں معاف کرنا, ان کے لیے ان کی خدمت میں لگ جانا, یعنی اس میں کوئی اینڈ نہیں ہے. اب کہاں یہ بات کی جا رہی ہے, دیکھیں رشتہ دار نے اگر برا کر دی, ایک شیطانی مسئلہ کیا ہے, اس نے بولا کہ میں بھی کروں. اب یہ وہ شخص سوچ سکتا ہے جس کی نظر میں سب باتیں نہیں ہیں, جس کی نظر میں سب باتیں, وہ کیا کرے گا, اس نے برا کیا, حدیث کیا, صلہ رحمی, صلہ رحمی بائی ڈیفینیشن کیا, جب کوئی برا کرے تو اچھا کرو. تو یہ ایکچولی مجھے موقع مل گیا کہ اس حدیث پہ عمل کروں, کہ اس نے برا کیا, میرا مجھے موقع میں اچھا کروں اس حدیث پہ عمل کر کے, اور اب میں اس ساری انعامات کا مستحق ہو جاؤں جو اس کے بدلے ملتے ہیں, تو میں یہ کروں گا. تو اس چیز کو معمول نہ دے. پھر سوشل لائف کے اندر لوگوں کے ساتھ سلام کرنا, ان کے غم میں شریک, خوشی میں شریک, فون کر کے ان کے پاس جا کے بات کرنا, اسے میسجز کے تھرو نہیں, خوشی ہو ان کی, فون کر کے ان کے پاس جا کے ان کی خوشی میں شریک ہونا, اس چیز کو اپنائے, اور دل کو ہر قسم کے بغض اور کینے اور لوگوں کی برائیوں سے پاک کرے. وہ پاک ہوگا تو انسان کسی کو حقارت سے نہیں دیکھے گا, کسی غیبت نہیں کرے گا, تو یہ ساری کیفیات اسے آہستہ آہستہ نصیب ہو جائیں گی. تو باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں اس موضوع پر, اس سارے انسیڈنٹس پہ, لیکن یہ چند باتیں تھیں جو دل میں آئیں, کہ اصل میں تو اپنے آپ کو ایک یاد دہانی تھی, سبق کو ریوائز کرنا تھا اپنے, تاکہ انسان اس پہ عمل پیرا ہو سکے, اور ساتھ ساتھ میرے دل میں آئے کہ دوسروں تک بھی پہنچا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی غفلت کو ختم کر دے, اور ہمیں موت اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کو کتنا احسان ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا, ماں کی گود میں ہی کلمہ نصیب کر دیا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ قرآن جس حقیقت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے وہ حقیقت ہم پہ کھول دیجئے. یا اللہ پاک جو ہمیں ہماری خیر خواہی چاہتا ہے قرآن, یا اللہ پاک اس خیر خواہی کی طرف پڑھنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک زندگی کی حقیقت ہم پہ کھول دیجئے, موت کی حقیقت کھول دیجئے, دنیا کی حقیقت کھول دیجئے, آفت کی حقیقت کھول دیجئے. یا اللہ پاک غفلت کا پردہ دل سے ہٹا دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک لوگوں کے حقوق ضائع کیے اس پہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک خصوصاً میرے والد صاحب ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک یا اللہ پاک کتنے لوگوں نے یا اللہ ان کے لیے صالح ثواب کیا، یا اللہ پاک اس کو قبول فرما لیجئے، ان کی اپنی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجئے، یا اللہ پاک ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما لیجئے، یا اللہ پاک آج ایک اور قریبی دوست ہیں ان کی بھی والد صاحب کی ڈیتھ کی خبر سنی، یا اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے، یا اللہ پاک کی رحمت سے جو بھی ایمان والا مرد عورت فوت ہو گیا اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی ان کی صحت و عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ پاک ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جن کے بھی والدین اور جو بھی عزیز و قارب فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بھی مشکل میں ہے اس کو اس مشکل سے نکال دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر یا اللہ پاک بلا حساب بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما دیجئے گا، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک یہ امت پریشان اپنی رحمت سے امت کے غموں کو ہلکا کر دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.